भी जा रही है।
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. آج 22 رمضان کا دن ختم ہو چکا، 23ویں کی شب آ رہی ہے. شب قدر کے سلسلے میں تین احتمالات پائے جاتے ہیں کہ ماہ رمضان کی 19ویں، 21ویں اور 23ویں. شب قدر ماہ رمضان ہی میں ہے، اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کافی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں پورا قرآن نازل کیا گیا. یہ پورا میں نے کیسے کہا بھی عرض کروں گا. خب، قرآن ماہ رمضان میں نازل کیا گیا، دن میں نازل کیا گیا یا رات میں نازل کیا گیا، اس کو سورہ قدر سے سمجھیں گے. انا انزلناہ فی لیلت قدر، ہم نے پورا قرآن شب قدر میں نازل کیا ہے. البتہ شب قدر کی عظمت و منزلت، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ وہ شب قدر کتنی عظیم ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے، 1000 رات سے نہیں. بعض دفعہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شب قدر 1000 رات کے برابر، 1000 رات نہیں، 1000 مہینے، ہر مہینے میں 30 دن، یعنی یہ ایک شب 30000 راتوں کے برابر ہی نہیں ہے. خیر، بہتر ہے. کتنا بہتر ہے خدا جانتا ہے، 30000 راتوں سے بہتر ہے یہ شب. بہرحال، تو اس سے اندازہ ہوا کہ شب قدر جو ہے وہ یقیناً ماہ رمضان میں ہے. ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں شب قدر نہیں ہے قرآن کی روح سے. البتہ رمضان کی کون سی شب، پہلی شب، 10ویں شب، 27ویں شب، 19ویں، 21ویں، 23ویں شب، شب کا تعین قرآن میں نہیں ہے. اتنا تو ہے کہ ماہ رمضان میں وہ رات ہے، مگر کون سی رات ہے اسے حدیثوں میں بیان کیا گیا علیہ السلام ورحمۃ اللہ. حدیثیں بھی مختلف ہیں، بعض میں 19ویں شب ہے، بعض میں 21ویں شب، اور بعض میں 23ویں شب. تین شبوں کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ میری نگاہ میں 23ویں شب ہی شب قدر ہے، 23ویں شب ہی شب قدر ہے. اس کے لیے ایک روایت وہ پیش کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا جہنی، چرواہا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، صحرا میں لے کر کے چلا جاتا تھا. اب ظاہر سی بات، وہ جا کر کے روزانہ ان کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، اور آئے بھی تو کافی تاخیر سے پلٹ کر کے آئے، لہذا ہر شب ماہ رمضان میں حاضری دینا اس کے لیے ممکن نہیں تھا. آج بھی ہوتا ہے، ہر شب انسان سینٹر پہنچ جائے، خواہش تو سب کی یہی ہوتی ہے کہ پہنچ جائیں، مگر حالات ہوتے ہیں نہیں پہنچ پاتے ہیں. آیا یا رسول اللہ، میں بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، صحرا میں زندگی گزرتی ہے، ہر شب تو میں نہیں آ سکتا، مگر میں چاہتا ہوں کہ فضیلت ماہ رمضان بھی مجھے مل جائے، فضیلت ماہ رمضان سے محروم بھی نہیں رہنا چاہتا، مجھے کوئی ایک ایسی رات بتا دیجئے کہ اگر اس شب میں میں حاضر ہو جاؤں تو مجھے پورے ماہ رمضان کی فضیلت مل جائے. تو حضور نے فرمایا کہ 23ویں کی شب آ جاؤ. تو شیخ صدوق اس سے یہ جو ہے نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اگر 23ویں کے علاوہ کوئی اور شب شب قدر ہوتی تو پیغمبر اس کا نام لیتے، ہے تو ایک ہی شب، پیغمبر اس کا نام لیتے، اس شب میں آ جاؤ، کیونکہ وہ شب 30,000 شبوں سے بہتر ہے، 30,000 شبوں سے بہتر ہے وہ شب. لہذا پیغمبر نے اگر کہا کہ 23ویں کی شب آ جاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ شب قدر 23ویں ہی کی شب ہے. اسی لیے 23ویں کی شب کو لیلت الجہنی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جہنی کی رات، یعنی وہ رات جس رات کو رسول خدا نے جہنی کو بلایا تھا. تو اس سے ان کا نظریہ یہ. بعض علماء کہتے ہیں کہ تینوں شب کا تعلق شب قدر سے ہو سکتا ہے. 19ویں کی شب میں یہ جو ہے بات چیت شروع ہوتی ہے، گفتگو، مذاکرہ، پلاننگ کہ کیا ہونا ہے اس سال میں. 21ویں کی شب میں یہ جو ہے ڈرافٹ تیار ہوتا ہے، اگر آج کے عنوان سے سمجھنا چاہیں ڈرافٹ تیار ہوتا ہے. اور 23ویں کی شب میں فائنل یہ جو ہے دستخط ہو جاتے ہیں. تو فائنل دستخط جو ہے وہ 23ویں کی شب. تینوں شب کہی جا سکتی ہے شب قدر کے اعتبار سے، مگر اس لحاظ سے بھی اگر دیکھیں گے تو 23ویں کی شب زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اب یہ فائنل ہو گئی، آج کی شب جو ہے وہ جو ترمیم تنسیخ ہونا ہے وہ آج کی شب ہو جائے. اگر آج کی شب ترمیم و تنسیخ نہیں ہوئی تو پھر بات فائنل ہو جائے گی، فجر تک فائل کھلی رہتی ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک فائل کھلی ہوئی ہے. جتنے بھی اپنے کو اس قابل بنا لینا ہے کہ ہمارا مقدر اللہ بہتر سے بہتر تعین کرے، البتہ تقدیر خدا معین کرتا ہے بندے کے اختیار کے ساتھ، یہ ذہن میں رہے ہمیشہ. کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ تو ٹھیک ہے جو اللہ نے مقدر کر دیا، اب ہمیں امتحان میں پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے، وہ تو مقدر ہو گیا ہے، اب ہم پڑھ کے کیا کریں گے؟ مقدر ہو گیا ہے کہ بیمار رہیں گے یا صحت ملے گی، ڈاکٹر کے پاس جا کے کیا کریں گے؟ مقدر ہے کہ اتنے لاکھ ڈالر، اتنے ہزار ڈالر، اتنے سو ڈالر اس سال ملنے ہیں ہمیں، اب جاب کریں یا نہ کریں، گھر سے نکلیں یا نہ نکلیں. نہیں، یہ غلط فہمی ہے. مقدر جو اللہ نے کیا ہے وہ ہماری ایکٹیویٹیز کے ساتھ مقدر کیا ہے کہ اگر گھر سے نکلیں گے، محنت کریں گے، کالج جائیں گے، پڑھیں گے تو پاس ہو جائیں گے، یہ فائنل فیصلہ ہے کہ پاس ہو جائیں گے، اور نہیں کریں گے یہ بھی فائنل فیصلہ ہے کہ آپ فیل ہو جائیں گے. تو تقدیر ہمارے اختیار سے جڑی ہوئی ہے، جبر نہیں ہے. اس نے کیا، اتنا پڑھیں گے تو یہ نمبر ملیں گے. کس نے مقدر کیا؟ اللہ نے مقدر کیا، مگر کس کے ساتھ؟ اتنا پڑھیں گے تو اتنا ملے گا، اتنی محنت کریں گے تو اتنا ملے گا. ایک ہی حال میں ایک انسان 10 گھنٹہ کام کرتا ہے، دو انسان 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، مگر کسی کو 100 ڈالر ملتا ہے، کسی کو 1,000 مل جاتا ہے، کسی کو 10,000 مل جاتا ہے اسی 10 گھنٹے میں. یہ مقدر اللہ نے کر دیا. کیوں مقدر کیا ہے؟ یہ جو ہے مصلحت اس کی ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے مقدر کر دیا. لیکن وہ گھنٹے ضرور پورے کرنے ہیں، یہ نہیں کہ چاہے بستر پہ سوئے رہو، چاہے جاب نہ کریں، چاہے کاروبار نہ کریں، چاہے کالج نہ جائیں، حاضری نہ لگائیں، ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، دوا نہ کھائیں. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کرتا ہے تقدیر کا مطلب. بہرحال تو آج کی شب جو ہے وہ شب قدر، سب سے بڑی اہمیت اس کی یہ ہے کہ آج کی شب یہ جو ہے قرآن مجید نازل کیا گیا. بس صفحہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو 23 سال کے دوران نازل ہوا ہے، یہ کیا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ فقط 23ویں یا 21ویں یا 19ویں کی شب میں قرآن نازل ہوا ہے، 25ویں تاریخ کو نہیں نازل ہوا، شوال میں نہیں نازل ہوا، ذوالحج میں نہیں نازل ہوا، رجب میں نہیں نازل ہوا. قرآن تو تدریجاً نازل ہوا ہے نا، 23 سال کے دوران قرآن نازل ہوا ہے. پھر یہ کہنا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا کیا معنی رکھتا ہے؟ نزول قرآن دو طرح کا ہے، تدریجی نزول اور دفعتاً نزول. قرآن دو دفعہ نازل ہوا، ایک دفعہ پورے کا پورا قرآن دفعتاً قلب پیغمبر پر نازل ہوا یا مقام محمود پر نازل ہوا یا آسمان چاروں پہ نازل، اس بحث میں فلاں نہیں جانا چاہتا. اور ایک دفعہ پھر تدریجاً جو ہے اس کو جو ہے وہ نازل کیا گیا. قرآن مجید میں اتفاقاً نزول قرآن کے لیے بھی دو لفظ ہیں، انزلنا اور نزلنا. کہیں کہیں پر ہے نزلنا، نحنو نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یا نحنو نزلنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، اور کہیں پر ہے انا انزلنا، کہیں پر انزلنا ہے اور کہیں پر نزلنا ہے. عربی قاعدے کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے، انزلنا باب افعال سے ہے، نزلنا باب تفعیل سے ہے. باب افعال وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں دفعتن یکجا، اور باب تفعیل کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں کام تدریجن انجام پائے. تو قرآن کا دو نزول ہے، ایک دفعتن ہے اور ایک تدریجن. انا انزلناہ فی لیلت القدر، یعنی پورے کا پورا قرآن دفعتن یکجا شب قدر میں نازل ہوا. پھر تدریجی نزول کا سلسلہ 27 ماہ رجب سے شروع ہوا، 5 آیتیں وہاں نازل ہو گئیں، اقرا باسم ربک الذی خلق، وہاں سے آغاز ہوا اس کا. پھر اسی طریقے سے آہستہ آہستہ آہستہ، فرض کیجئے کہ ایک مثال ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو تعلیم کے لیے کہیں بھیجتا ہے، اکاؤنٹ میں بیٹے کی مثال کے طور کے اوپر 4 سال کے اس کے تعلیم ہے، 4 سال کا خرچہ ہے $500,000. اس نے بیٹے کے اکاؤنٹ میں $500,000 ڈال دیا، پھر ہر مہینے ایک چیک بھیجتا ہے $5,000، $10,000 کو جائیں گے اس کو جو ہے وہ کیش کرا لیں گے، جائیں گے کیش کرا، الگ کر دیا اس نے، ڈال دیا ہے، لیکن سارے کا سارا ایک دفعہ دیا نہیں ہے. چیک بک رکھی ہوئی ہے، ایک ایک چیک جو ہے 5,000، 10,000، 20,000، جیسی ضرورت پڑتی جا رہی ہے ویسے ویسے چیک کاٹا جا رہا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ اگر قرآن 23 سال کے دوران نازل ہوا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ شب قدر میں قرآن نازل کر دیا گیا. خب، شب قدر میں قرآن نازل ہوا، ہوتا کیا ہے شب قدر؟ ابھی عرض کیا کہ شب قدر میں تقدیر معین ہوتی ہے، سارے فیصلے شب قدر میں ہوتے ہیں. قرآن مجید کی سورہ دخان کی اگر آیت 1 سے 5 تک کو دیکھیں، پڑھیں، اتفاقاً شب قدر میں جن سوروں کو پڑھنے کی تاکید ہے اس میں ایک سورہ یہ دخان بھی ہے، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ یہ دخان، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے. وہاں ارشاد ہوتا حامیم بل کتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہاں بھی انزلنا ہے، اس کتاب مبین کی قسم، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے، فی لیلۃ مبارکہ، وہاں کہا فی لیلۃ القدر، یہاں ہے فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں ہم نے اسے نازل کیا ہے. اس رات میں کیوں یہ رات مبارک ہے، یہ رات کیوں قابل تقدیر ہے، قابل احترام ہے؟ قدر کا معنی با ارزش، قیمت ہوتا ہے. رات کیوں قیمتی ہے، یہ رات کیوں مبارک ہے؟ انا کنا منذرین، ہم ہی سب کو جو ہے خطرات سے آگاہ کرنے والے، ڈرانے والے ہیں. فیہا، جس کی اہمیت ہے، یفرقو کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، اس شب میں ہر امر کا فیصلہ ہو، ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے، کس کی صحت ہے، کس کی بیماری ہے، کس کی اولاد ہونی ہے، کس کی نہیں ہونی ہے، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کا فیصلہ اسی شب میں ہو جاتا ہے. اور اس شب میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکہ والروح، اس شب میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں بڑے فرشتے کے ساتھ، یہ جو روح القدس کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں. کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ آتے ہیں کہاں آتے ہیں؟ سیر کرنے آتے ہیں زمین کی، ہر امر لے کر کے آتے ہیں. خب حضرت جب زندہ تھے تو ٹھیک ہے، کوئی بحث گفتگو نہیں ہے کہ بحث نہیں ہے کہ پیغمبر کے پاس آتے تھے. خب پیغمبر کا انتقال ہو گیا، رخصت ہو گیا پیغمبر سے، صیغا ماضی کا نہیں ہے، استمرار ہے. ایسا نہیں کہ بھائی شب قدر ختم ہو گئی، اب مقدرات نہیں تعین ہوتے ہیں، اب فرشتے نہیں آتے ہیں، فرشتوں کا آنا ابھی بھی ہے تو کس کے پاس آتے ہیں؟ ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں جب غیروں سے بحث کرو امامت کے ذیل میں تو حاججوہم بلیلۃ القدر، تو ان کے لیے دلیل اسی شب قدر کو پیش کرو کہ اگر امر لے کر کے فرشتے آتے ہیں تو ایک صاحب امر بھی ہے. وہ صاحب امر کون ہوگا؟ یہ جو ہے باراک اوباما ہوں گے، شاہ سلمان ہوں گے، کون ہے وہ صاحب امر؟ ظاہر سے بات ہے رسول کے پاس آتے تھے پہلے، ابو سفیان کے پاس تو نہیں نہ آتے تھے، اگر ابو جہل اور ابو سفیان کے پاس آتے ہوتے تو آج کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو شاہ سلمان کے پاس آتے ہیں، یہ جو نواز شریف کے پاس آ جاتے ہیں، لیکن رسول کے پاس آتے تھے نا، صاحب عصمت کے پاس آتے تھے. آج بھی اگر کوئی صاحب امر ہوگا تو وہ امام معصوم کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا. اگر امر ہے تو یقیناً صاحب امر بھی ہے، پیدا نہیں ہوگا، پیدا نہیں ہوگا، پیدا ہو چکا ہے، موجود ہے، وہ صاحب امر اس کے پاس آتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ بندر ہمارے منبر پر اچھل رہے ہیں، بندر ہمارے منبر پر اچھل رہے ہیں. پیغمبر کو بہت غم ہوا، افسوس ہوا کہ ہمارا منبر اسی لائق ہے، جس منبر سے ہدایت کی باتیں ہوتی تھیں اس منبر کے اوپر جو ہے بندر اچھلیں گے. خدا بند متعال نے پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے یہ سورہ نازل کیا، پیغمبر آپ غم نہ کریں، ان کے ہزار مہینے سے بھاری ہے آپ کی ایک رات. اس کو تفسیر جو کی بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مراد یہ تھی کہ بنی امیہ کے ہاتھوں میں جب حکومت آ جائے گی اور منبر رسول پر جب بنی امیہ کا قبضہ ہو جائے گا، کس منبر سے علی کے فضائل بیان ہوتے تھے اسی منبر سے علی پر لعنت بھیجی جائے گی، جس منبر سے ہدایت کے چشمے پھوٹتے تھے اسی منبر سے ضلالت اور گمراہی کی باتیں ہوں گی، جھوٹی حدیثیں بیان کی جائیں گی، گڑھ گڑھ کر کے حدیثیں بیان کی جائیں گی. میرے حبیب ان کا ایک ہزار مہینہ، البتہ جب ایک ہزار مہینے کو حساب لگایا جاتا ہے تقریباً 83 سال بنتے ہیں، جبکہ بنی امیہ کی حکومت تقریباً 92 سال رہی ہے. تو پھر ہوتا ہے کہ یہ تو بات نہیں بنی، ان کی حکومت تو 92 سال ہے، وہ تو حکومت 92 سال ہے، اس کا مطلب منبر پر وہ اچھلے ہیں 92 سال اچھلے ہیں، یہاں بات ہو رہی ہے فقط 83 سال کی، 83 سال سے بہتر ہے. ایک بات مورخین بھول جاتے ہیں، 9 سال اس 92 سال میں سے 9 سال مکہ اور مدینہ بنی امیہ کی حکومت سے باہر تھا، عبداللہ ابن زبیر کا قبضہ تھا. ممبر کہاں تھا؟ شام میں تو نہیں تھا ممبر نا، مدینے میں تھا رسول کا ممبر. تو 9 برسوں تک ممبر رسول بنی امیہ کی دسترس سے باہر تھا. تو 92 سال میں سے 9 سال نکال دیں، 83 سال ہو گئے. بنی امیہ 83 سال اگر ممبر رسول پر اچھلے ہیں، کودے ہیں، قبضہ رہا ہے، میرے حبیب آپ نے ایک شب جو ہدایت کا کام انجام دے دیا ہے وہ ان کے 83 سال پر بھاری ہے. وہ لاکھ دین خدا کو مٹانے کی کوشش کریں گے مگر آپ کی زحمتیں برابر ہوں گی اور وہ دین آپ کا موجود اور باقی رہے گا. ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہاں کہا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اگر وہ الف شہر سے براد حکومت بنی امیہ ہو تو حکومت بنی امیہ تو یہ جو ہے قابل نفرت حکومت ہے نا، مذموم حکومت ہے، لائق مذمت حکومت ہے. اور پیغمبر جس ایک شب کا تذکرہ کیا وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے بابرکت شب ہے. مبارک کا منحوس سے کیا مقابلہ؟ آپ کہیں گے تلوار اس لکڑی سے اچھی ہے، کوئی مقابلہ ہوا؟ یہ تلوار کا مقابلہ تلوار سے کیا جاتا ہے، یہ تلوار اس تلوار سے اچھی ہے، یہ تلوار اس لکڑی سے اچھی ہے، تو کوئی مقابلہ نہیں ہوا. یہ صاحب جو ہیں یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، چوہے سے اچھے ہیں، مرغی سے اچھے ہیں، کبوتر سے اچھے ہیں، مقابلہ نہیں نہ ہوتا ہے. ابن تیمیہ نے البتہ اس کو اعتراض نکالا ہے، ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں نے، کہ بنی امیہ کے 1000 سال مضمون ہیں اور شب قدر جو ہے مبارک ہے، شب قدر ہے، مبارک کا مضمون سے کیا مقابلہ؟ تلوار کا لکڑی سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جاتا. پہلی بات تو ان کو جواب یہ دینا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایسی تشبیہات عربی زبان میں ہے نہیں، خود قرآن میں بھی مقابلہ کیا گیا ہے، مضموم کا مقابلہ مبارک سے کیا گیا ہے، خود قرآن مجید میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ظاہر سے بات ہے کہ جو علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 92 سال 1000 مہینے بنی امیہ کے رہے ہیں، بظاہر بڑی شان و شوکت کے رہے ہیں نا، مذموم تو اللہ کی نگاہ میں ہے، مذموم تو مومنوں کی نگاہ میں ہے، لیکن عام نگاہ میں تو بڑی شان و شوکت کے یہ ادوار رہے ہیں. آج بھی مورخ بڑے فخر سے ان کے دور کو جو ہے وہ دہراتا ہے، بیان کرتا ہے، اگرچہ انہوں نے اتنے سارے مظالم کیے کہ کربلا اس کا ایک نمونہ ہے، لیکن بہرحال تھا تو شان و شوکت کا. تو اگر اس شان و شوکت کے یہ جو ان کے 92 سال کی شان و شوکت ہے، ان کی 92 سال کی شان و شوکت کے مقابلے میں آپ کی ایک رات بہتر ہے، کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے. لیکن دوسری طرف سے خود قرآن مجید میں بھی مبارک کا مقابلہ مذموم سے کیا گیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 162 ارشاد ہوتا ہے کہ قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذى. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صدقہ نہیں نکالتے، کسی کی مدد نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو صدقہ تو دیتے ہیں مگر ستا کے دیتے ہیں، اذیت کر، اذیت پہنچا کے دیتے ہیں. کوئی آ گیا دروازے پر، ہاں ہاں تم لوگ کا تو کام ہی ہے یہ، مانگو کھاؤ، دوسرے کمائیں، تم مستی کرو، شرم نہیں آتی ہے. سنا کر کے، کبھی صدقہ دیتے وقت سناتے ہیں، کبھی صدقہ دینے کے بعد سناتے ہیں. جس وقت مدد کیا اس وقت تو کچھ نہیں کہا، بعد میں کسی موقع پر، ارے میاں تم کیا بولتے ہو، آج بڑے آدمی بن گئے ہو، فلاں افسر بن گئے ہو، آیت اللہ بن گئے ہو، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، ہمارے ہی ٹکڑوں پہ تو پلے ہو، ہم نہ تمہاری فیس ادا کرتے تو پڑھ پاتے تم، بھول گئے جب پھٹی ہوئی چپل پہن کے اسکول جایا کرتے تھے، وہ زمانہ تمہیں. یہ اذیت دینا ہے، تکلیف دینا بعد میں ہے. ایک دفعہ آپ کے پاس کوئی مانگنا نہیں ہے، بھیا معاف کرنا، میں کوشش تو کروں گا، دیکھوں گا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کی مشکلوں کو دور کرے، میٹھی میٹھی باتیں آپ نے کہہ دیا، کچھ نہیں. قرآن کہتا ہے قول معروف و مغفرہ، اچھی بات کر لینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے ہمراہ اذیت و ہزار ہو. مت دو اس کو، تکلیف تو نہ پہنچاؤ اسے، اذیت تو مت دو. دینا ہے جس طرح سے دو کہ اس کا وقار بھی محفوظ رہ جائے، اس کی شخصیت بھی مجروح نہ ہونے پائے، اس کا کام بھی نکل جائے. اصل صدقہ اسلام کا یہ ہے. اگر کہا گیا کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اسی لیے ہے تاکہ اس کی شخصیت مجروح نہ ہونے پائے. آج وہ غریب ہے، اگر شخصیت مجروح کر دو گے تو کبھی وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہ جائے گا. لیکن اگر اس کو آپ نے شخصیت دے دیا، آج وہ ایک گلی میں گھومنے والا غریب بچہ ہے، کل ممکن ہوئے کہ قوم کا یہ جو ہے رہنما بن جائے، قوم کا لیڈر بن جائے. لیکن اگر آپ نے اس کی شخصیت کو مجروح کر دیا تو ساری صلاحیتیں اس کی دفن ہو جائیں گی، پھر وہ آگے بڑھ نہیں سکے گا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قول معروف اچھی چیز ہے، اور وہ صدقہ جس کے ساتھ اذیت ہو، یہ جو ہے مذموم ہے. تو یہ جو ہے مستحسن کا مذموم کے ساتھ مقابلہ قرآن نے کیا کہ نہیں کیا، کہ یہ بہتر ہے اس سے، تو یہ کہہ دینا کہ مبارک اور مذموم کا مقابلہ نہیں ہوتا، یہ صحیح نہیں ہے. یا دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 39 ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ متعدد جو تم نے اپنے لیے خدا، یہ جو ہے بھگوان بنا لیے، ایک لات ہے، ایک منات ہے، ایک عزا ہے، ایک برہما ہے، ایک شیو ہے، نہیں معلوم یہ جو ہے وشنو ہے، جو الگ الگ تم نے اپنے لیے ارباب بنا لیے ہیں، صاحب مالک رب بنا لیے، مختلف رب جو بنا لیے ہیں، یہ بہتر ہیں یا ایک خدا بہتر ہے؟ وہ خدا جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، کچھ یہ جو ہے برہما کے قبضے میں ہے، کچھ وشنو کے پاس ہے، کچھ شیو کے پاس ہے، یہاں سب خدا کے پاس ہے، ایک ہی جگہ پر ہے، ایک ہی جگہ پہ سب کچھ مل جائے، یہ بہتر ہے یا الگ الگ دروازے پر جو ہے بھٹکنا پڑے وہ بہتر ہے؟ قرآن سوال کرتا ہے، یہاں پر مقابلہ کر رہا ہے نا قرآن. خدا واحد قہار یہ جو مستحسن ہے، مبارک ہے، مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ ارباب متفرقون سے، کیونکہ یقیناً قابل مذمت ہے. یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں ارشاد ہوتا ہے کہ لَأَمَتُمْ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةً وَلَوْ عَجَبَتْكُمْ. ایک مشرک عورت ہے، ایک مومن عورت ہے. مشرک عورت بڑی خوبصورت ہے، بہت مالدار بھی ہے، اچھے عہدے پر بھی ہے، مومنہ عورت ہے، مومنہ ہے، اللہ کی اطاعت گزار کنیز ہے، صورت شکل میں اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے، دولت اس کے پاس اتنی نہیں ہے، عہدہ اس کے پاس نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یہ مومن عورت اس مشرک عورت سے بہتر ہے. شاید تمہیں تعجب ہی کیوں نہ ہو، تمہاری نگاہیں چاہے اسی طرف زیادہ کیوں نہ جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مومنہ اس مشرکہ سے بہتر ہے. اسی طریقے سے وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. مشرک مرد کتنے ہی اچھے عہدے پر ہو، کتنے ہی مالدار ہو، کتنے ہی ہینڈسم ہو، کتنے ہی خوبصورت ہو، لیکن یہ مومن سے بہتر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ غریب، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو. لعبد المومن، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی نوکری بیچارے کی ہے، معمولی خاندان کا ہے، مگر ہے با تقویٰ، ہے با ایمان، اللہ کا جو ہے مطیع و فرما بردار بندہ. تو یا مشرک کا مقابلہ مومن سے ہے کہ نہیں ہے، مشرکہ کا مقابلہ مومنہ سے کیا گیا یا نہیں کیا گیا ہے؟ سورہ جمعہ میں ہمیشہ پڑھتے ہیں نا، وَإِذَا رَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. رسول خدا خطبہ دے رہے ہوتے تھے، جہاں وہ مداری آیا تماشا دکھانے کے لیے، یا کوئی پارٹی آ گئی سامان تجارت دینے کے لیے، اس نے آواز لگائی سب چھوڑ چھاڑ کر کے، رسول خدا اکیلے کھڑے، اللہ اکبر، رسول اکیلے کھڑے ہیں، چلے گئے سب چھوڑ کے چلے گئے. ہمارے یہاں اگر مجمع کسی دن کم ہو جاتا ہے تو داخل پریشان ہو جاتا ہے، سناٹا نہیں کم ہو جاتا ہے، اگر ہیں کم آئے نہیں، جو آئے تھے سب چلے گئے، اس سے بڑی توہین. آپ دیکھیں مجمع سے کر ایک دو دن لوگ اٹھنے لگتے ہیں تو ذاکر بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے نا، پاس کہہ بھی دیتے ہیں، سب چلے گئے چھوڑ کر کے. ترکو کا قائمہ، اتنے لوگ چلے گئے تھے قرآن کو کہنا. اس کے بعد قرآن کہتا ہے قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. جو اللہ کے پاس ہے وہ لہو و لعب سے کہیں بہتر ہے. اللہ کے پاس جو ہے وہ ہے مبارک، یہ لہو و لعب ہے مذموم. مقابلہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابن تیمیہ بنی امیہ کو بچانے کے لیے کہ نہیں، اس سے مراد بنی امیہ نہیں ہے، تو وہ ہزار مہینوں سے مراد حکومت بنی امیہ. خیر من الف شہر. بہرحال یہ 23 کی شب جو آج کی شب ہے آ رہی ہے، داخل ہو رہی ہے، کچھ منٹ رہ گئے ہیں شب کو داخل ہونے میں، دن کو ختم ہونے میں. یہ شب برکت ہے. ایک درہم، ایک ڈالر اگر اس شب میں صدقہ دیتے ہیں تو 30,000 ڈالر کے برابر ثواب ہے. 30,000 ڈالر کے برابر ثواب ہے. ایک ہی ڈالر پر رک نہ جائیں، اب تو 30,000 کا ثواب مل گیا، 30 لاکھ بھی تو ہے نا، 30 کروڑ کا بھی ثواب ہے، 30 ارب کا بھی ثواب ہے، 30 خرب کا بھی ثواب ہے. جس طریقے سے ہم دنیا میں کمائی کرنے کے لیے کسی جگہ پر رک جاتے ہیں، ارے واہ 5,000 ڈالر کی نوکری مل گئی، ہندوستان میں پاکستان میں 5,000 روپے کی مشکل سے ملتی تھی، 5,000 ڈالر کی مل گئی، رک جاتے ہیں وہیں پر، یا 5 کے بعد 10 کے لیے کوشش کرتے ہیں، 10 کے بعد لاکھ کے لیے کوشش کرتے ہیں، نہ کوشش کہیں رک توڑے ہی آتے ہیں، تھم تو نہیں جاتے ہیں کہیں پر. اس میں 1 ڈالر اگر آج صدقہ نکالتے ہیں رات میں آج، تو 30,000 ڈالر کا ثواب. 1 رکعت نماز پڑھتے ہیں 30,000 رکعت کا ثواب. 1 آیت قرآن کی پڑھتے ہیں 30,000 آیتوں کا. جو کام بھی کرتے ہیں اس کو 30,000 سے یہ جو ہے آپ ملٹیپلائی کر دیجئے. یہ آج کی شب کی برکت ہے. آج کی شب شب دعا ہے. آج کی شب شب استغفار ہے، خصوصاً دعا بہت اہم چیز ہے. آج کی شب، آج کی شب کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اسلام میں خصوصاً دعا کو بہت اہمیت دی گئی ہے. بہت سے لوگ اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں جب کوئی اضطرار، کوئی پریشانی، مجبوری ہو جاتی ہے. اگر نوکری چھوٹ گئی تو ٹھیک ہے، دعا کا مقام ہے، نوکری ہے تو پھر کاہے کی دعا. بیمار پڑ گئے تو دعا کر لیں گے، صحت ہے تو پھر کاہے کی دعا، اولاد ہے تو کاہے کی دعا، نہیں ہے تو پھر اولاد کی دعا کریں گے، نہیں. نعمتیں ملیں تب بھی دعا، نعمتیں چھنیں تب بھی دعا. حکم ہے خدا کا. بڑا اچھا لگتا ہے خدا کو اپنے اس بندے سے جو اس کے بارگاہ میں ہاتھ کو پھیلاتا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اذا سالک عبادی عنی، میرے حبیب جب میرے بندے تمہارے پاس آئے میرے بارے میں کچھ پوچھیں سوال کریں. اب یہ نہیں کہتا خدا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، اب ڈائریکٹ خدا کہتا ہے بندے یہاں کیا پوچھنے آئے ہو، فانی قریب، میں تم سے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانے، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں لبے کہتا ہوں، میں سب کی دعائیں قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، اور اگر تم ہم سے دعا نہیں مانگو گے تو ہماری رحمت سے محروم بھی ہو جاؤ گے. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو تمہارا پروردگار تمہاری طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، تمہارا پروردگار تمہاری طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھتا. حکم ہے پروردگار کا دعا مانگو. قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار نے کہا ہے، حکم ہے تمہارے پروردگار، سورہ مومن یا سورہ غافر آیت نمبر 60، قال ربکم ادعونی استجب لکم، ہم سے دعا مانگو ہم تمہاری دعا قبول کریں گے، وعدہ ہے خدا کا تمہاری دعا قبول کریں گے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور ان کو ہو جاتا ہے، ہم کیوں مانگیں، ہم کیوں ہاتھ پھیلائیں، ہم انہیں اوندھے منہ جہنم میں ڈالیں گے، اوندھے منہ جہنم میں ڈالیں گے. عبادت کا لفظ یہاں پر ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے جب تفسیر پوچھی گئی کہ عبادت سے یہاں کیا مراد ہے، امام فرماتے ہیں ہوا دعا، عبادت سے مراد دعا ہے، جو لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں دعا سے جو ہے وہ موڑتے ہیں. وَأَفْضَلُ الْعِبَادَتِ الدُّعَا، سب سے افضل عبادت دعا مانگنا ہے، ہاتھوں کو پھیلانا بارگاہ محبوب میں، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، آج کی شب شب عبادت ہے. اس لیے ہمارا اتنی ساری دعائیں ائمہ نے آج کی شب سکھائی ہیں، تعلیم. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں سب دعا پڑھنا کیا ہے، کچھ اور کریں، ٹھیک ہے کچھ اور بھی کرتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن دعاؤں کے اوپر بہت زیادہ اہمیت ہے. افضل العبادہ الدعاء. اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ قرآن مجید میں ہے کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم اواہ تھے، اواہ سے کیا مراد ہے؟ امام فرماتے ہیں الدعاء، اواہ سے مراد ہے سب سے زیادہ دعا کرنے والا. ابراہیم بندگان خدا میں سب سے زیادہ دعا کرنے، قرآن مجید میں تقریباً سارے ہی انبیاء کی دعائیں موجود ہیں. زکریہ نے کیا کہا، موسیٰ نے کیا کہا، عیسیٰ نے کس طریقے سے دعا کی، ابراہیم نے دعا کی، سلیمان نے دعا کی، داؤد نے دعا کی، ایوب نے دعا کی، یونس نے جو ہے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، ساری دعائیں قرآن میں، جہاں جہاں ربنا اور رب ہے وہ اشارہ اسی چیز کی طرف ہے کہ دعا کی طرف اشارہ ہے، دعا کی جا رہی ہے. ایک سوال، اس کا جواب دے کر کے گفتگو کو ختم کروں گا. ابھی تقریباً شاید 10 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں اذان تک، کہ 10 منٹ میں گفتگو کو مکمل کر لوں. آپ کہتے ہیں کہ دعا کرو دعا خدا قبول کرے گا، بتا ہم نہیں کہتے، ہم کون کہنے والے ہوتے ہیں، ہم تو آپ ہی میں سے ایک ہیں نا، سوالی تو ہم بھی ہیں، ہم بھی مانگنے آئے ہیں، بھکاری ہم بھی ہیں. خدا خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، البتہ جو ہم سمجھ رہے دعا قبول نہیں ہوئی، خوب ظاہر سے بات ہے مانگنے کے طریقے بھی تو ہوتے ہیں، شرائط دعا بھی ہے، کبھی کبھی شرائط دعا پورے نہیں ہیں. خدا نے کہا تو ہے کہ ہم دعا قبول کریں گے، مگر یہ بھی بتا دیا ہے کچھ افراد وہ ہیں جن کی دعا قبول نہیں کریں گے. اپنے کو اس میں سے باہر تو نکالیں پہلے، ان لوگوں کے درمیان میں سے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اصول کافی میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، فرماتے اربعۃ لا تستجاب لہم دعوۃ، 4 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی. رجل جالس فی بیتہ یقول اللہم ارزقنی. ایک وہ شخص ہے گھر میں بیٹھا ہے، جاب پہ نہیں جاتا، کسان ہے کھیت پہ نہیں جاتا، دکان پہ نہیں جاتا، آفس پہ نہیں جاتا، کچھ نہیں کرتا، گھر میں بیٹھا ہے، کہتا اللہم ارزقنی، اللہ ہمیں روزی دے دے. اس کی دعا خدا قبول نہیں کرے گا. فَيُقَالُ لَهُ أَلَمْ آمُرْكَ بِالطَّلَبْ. خدا اس کو جواب یہ دیا جائے گا، کیا ہم نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ کوشش کرو روزی کمانے کے لیے؟ ہم نے اگر تمہیں گھر میں بیٹھنے کے لیے کہا ہوتا اور تم کہتے اللہم ارزقنی اور ہم نہ دیتے تو تمہارا اعتراض بجا تھا. ہم نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے، بارہا تمہارے کانوں تک یہ باتیں نہیں پہنچائی گئی ہیں کہ محنت کرنا، کوشش کرنا، رزق حلال کمانے کے لیے کوشش کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے. مگر تم سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ المجاہد القاد لعیالہ کل مجاہد فی سبیل اللہ، بال بچوں کے لیے محنت کرنے والا، کوشش کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہد کے برابر ہے. مگر یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ رسول خدا نے ایک مزدور کے ہاتھ کو، جس کے ہاتھ میں گٹھے پڑے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ کو لے کر کے چوما اور چوم کے کہا یہ وہ ہاتھ ہے جس پر آتش جہنم حرام ہے. تم گھر کیوں بیٹھے رہے؟ کیوں نہیں گئے؟ کوشش، ہاں کوشش کرو اور خدا سے کہو اللہم ارزقنی. دکان پہ جاؤ اور کہو اللہم ارزقنی. کسان ہل چلائے اور کہے اللہم ارزقنی. اگر گھر بیٹھ کر کے انسان یہ دعا کرتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ دعا کو جانشین عمل سمجھتے ہیں، تو دعا کر لیں گے کافی، کام کرنے کی کیا ضرورت، یا کام یا دعا. نہیں، کام بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے. ورجل کانت له امرأة فدعا علیہا. اور اس شوہر کی دعا قبول نہیں ہے جو اپنی بیوی کو بد دعا دیتا ہے، ہاتھ اٹھا دیا اللہ اسے موت دے، نہیں سنی جائے گی. یا اللہ اسے موت دے دے، نہیں سنی جائے گی. یا اللہ اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نہیں سنی جائے گی. رجل کانت له امراۃ فدعا علیہا. کیوں نہیں سنی جائے گی؟ بھائی دو حال سے خالی نہیں ہے، یا غلطی بیوی کی ہے یا غلطی آپ کی ہے، دونوں چیزیں ہوتا. اگر آپس میں کوئی نااتفاقی ہے، ناچاقی ہے، تو دو وجہ ہو سکتی ہے نا. ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی غلطی ہے، تو اللہ سے کیا مانگ رہے ہو بھائی، اپنی غلطی ٹھیک کر لو، معاملہ حل ہو جائے گا، سدھار لو نا اپنے کو. اگر غلطی آپ کی طرف سے تھی، آپ کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے ہیں، تو سدھار لو معاملات کو، آپ کے اپنے اختیار میں ہے، غلطی آپ کی طرف سے ہے. اگر آپ نے یہ غلط برتاؤ نہ کیا ہوتا تو گھر کے اندر یہ ماحول پیدا نہ ہوتا. خطا کار آپ خود ہیں، تو اصلاح آپ کے اپنے ہاتھ میں. جو چیز آپ کے اپنے پاس، وہ ہم سے مانگ رہے ہو، تمہیں ہم دے چکے ہیں وہ چیز. پانی سامنے رکھا ہے، یا اللہ پانی دے دے، اٹھاؤ بھائی پیو، تو ہاتھ اٹھا نہیں رہے ہو تم، یہ تمہارے اپنے بس میں ہے. اور یا یہ کہ نہیں، آپ ٹھیک ٹھاک آدمی، شریف آدمی ہے، غلطی یہ جو ہے عورت کی طرف سے ہے، بیوی کی طرف سے غلطی ہے، وہی جو ہے پیکر شر ہیں، سدھرنے کو تیار ہی نہیں ہے، کچھ بھی کر لیں، تو یہ اللہ سے کیوں کہتے ہو اسے موت دے دو؟ اس سے چھٹکارا تمہارے اپنے پاس موجود ہے. حق طلاق تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ حق طلاق تو ہے نا تمہیں. اگر واقعی ایک عورت ایسی ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی غلطی نہیں، کوئی خطا نہیں، پیکر شر وہی ہے، سدھرنے کو تیار ہی نہیں ہے، روز فتنہ، روز فساد، زندگی سے اجیرن آ گئے ہیں، تباہ ہو رہی ہے زندگی، تو اللہ سے کیا دعا کرتے کہ اسے موت دے دے، اس کی ٹانگ توڑ دے، اس کا منہ بند کر دے، یہ جو ہے لقوا مار دے تاکہ بولے ہی نہیں، گالی ہی نہ دے سکے. یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارے اپنے اختیار میں یہ دعا تمہاری قبول ہونے والی نہیں ہے. تیسرا شخص کون ہے؟ ورجل کان له مال فافسده. ایک شخص وہ تھا جو مالدار تھا، بہت پیسہ تھا اس کے پاس، پیسے والا تھا، لیکن اس نے اپنی دولت کو برباد کر دیا، عیاشیوں میں صرف کر دیا، ادھر ادھر کوئی فکر ہی نہیں. آپ کے پاس پیسہ تھا، ڈھنگ سے کام کرتے، بزنس کرتے، انویسٹ کرتے، کاروبار کرتے، حلال طریقے سے پیسے سے، اور پیسہ آپ کا بڑھ سکتا تھا، آپ بھی فائدہ اٹھاتے، دوسرے غربا فقراء کو بھی اس دولت سے فائدہ ملتا، اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشیوں میں، اب نہ جاب ہے نہ کاروبار ہے نہ کچھ ہے، ادھر گھوم رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں، شکار پہ جا رہے ہیں فلاں کے جا رہے ہیں، سارا پیسہ جو ہے آپ نے برباد کر دیا، اب دانے دانے کے محتاج ہو گئے، کل تک کے جو یار تھے دوست تھے وہ سب کے سب غائب ہو گئے، سب اڑ گئے، شمع بجھ گئی، پروانے غائب ہو گئے، تب تک شمع ہے تبھی تک تو پروانے رہیں گے، دولت ختم، دوست یار سب چلے گئے، اب دانے دانے کو محتاج ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہم ارزقنی، خدایا اور دے دے اور دے دے، خدا اسے جواب دے گا، تیری دعا قبول نہیں ہوگی، تجھے اب نہیں ملے گا، فیقال له الم امرک بالاقتصاد، الم امرک بالاصلاح، کیا میں نے تمہیں کفایت شعاری کا حکم نہیں دیا تھا، دولت ہے جس کا مطلب اسراف تو نہیں ہے، اسراف سے تمہیں بچنے کا ہم نے حکم نہیں دیا تھا، اگر گھر میں دو آدمی کھانے والے ہیں تو 10 آدمی کا کھانا پکا کر کے 8 آدمی کا کھانا گاربیج میں پھینکنے سے تم کو منع نہیں کیا تھا ہم نے، کیا تمہیں ہمیں عمل صالح بجا لانے کا، مصلح بننے کا حکم نہیں دیا تھا، فساد تمہاری زندگی میں نہ ہو، اصلاح تمہاری زندگی، علم آمر کا بے اصلاح، کیا تمہیں ہم نے اصلاح کا حکم نہیں دیا تھا؟ اس کے بعد قرآن مجید کی آیت امام نے پڑھی کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، ان کو ہم نے پیسے دیے ہیں، نوازے ہیں، دولت سے نوازا ہے، وہ جب انفاق کرتے رہے، خدا میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ اقتار، دو طرح کے لوگ، یا تو دینے کے لیے ہاتھ بڑھتے ہی نہیں، اور یا یہ کہ بے تحاشا لٹانا شروع کر دیتے ہیں، نہ بے تحاشا لٹاؤ اور نہ یہ کہ ہاتھوں کو اپنے باندھ لو، کسی کی مدد نہ کرو، بلکہ ان کے درمیان کا تمہارا ایک شیوا ہونا چاہیے۔ چوتھا شخص جس کی دعا قبول نہیں ہوگی، رجلون کان لہ مالون فادا نہ بغیر بینتے، ایک صاحب کے پاس پیسہ تھا، کوئی صاحب آئے قرضہ مانگنے کے لیے، جھٹ سے نکال کے دے دیا، ان کا جی ہمیں $10,000 چاہیے، کہا لے لیجیے، نہ کوئی گواہی، نہ کوئی شاہد، نہ کوئی لکھا، نہ پڑھی، کچھ نہیں، اب جب قرضہ واپس ہونے کا وقت آیا، ان سے کہنے جی میرا پیسہ، کہنے کہ کیسا پیسہ، کب دیا تھا آپ نے؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت یہی ہے، اسی سلسلے میں ہے، جب بھی کوئی معاملہ کرو تحریر ہو جائے، ارے نہیں ہمیں تو بھروسہ ہے، مولانا ہے، ان سے کیا تھا؟ نہیں مولانا ہے، کوئی بھی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، یا تو اتنا بڑا دل رکھو کہ چلا گیا تو چلا گیا، یا تو اتنا بڑا دل رکھو، اب نہیں دے رہے ہیں تو یہاں شکایت وہاں شکوا، ان کے خرے وہ بالکل شمر ہے، وہ یزید ہے، میرا پیسہ کھا گیا، فنا کھا گیا، کس نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بغیر لکھا پڑھی کرائے ہوئے آپ دے دیجیے؟ آپ نے نہیں لکھایا، آپ نے کسی کو شاہد نہیں بنایا، اس کے بعد پھر کہتے اللہم ارزقنی، فیقال له الم امرک بالشہادہ، کیا ہم نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ جب کبھی کسی سے کوئی معاملہ کرو، کچھ لین دین کرو، تو گواہ ضرور رکھ لینا، تحریر ہو جائے، لکھا لو اس سے کہ ہاں ہم نے آپ کو 10,000 دیا ہے، فلاں شرائط پہ دیا ہے، فلاں تاریخ کو آپ کو واپس کرنا ہے، ساری چیزیں، آپ ہم کیا، ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ نے ہمیں یوں ہی دے دیا ہے، ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ یہ پیسہ واپس کرنا ہے، ریٹرن کرنا ہے، اگر یوں ہی دینا ہے تو ظاہر سے وہاں لکھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ قرض دے رہے ہیں کسی کو تو وہاں کے اوپر تحریر کرا لیں۔ چار گروہ وہ ہیں جو کہتا ہے خدا کہ ہم ان کی دعا قبول نہیں کریں گے، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، وقت نہیں رہ گیا، میں لمبی حدیث ہے خونی آج پیش کر سکوں گا، کہ جہاں مولا سے کسی نے کہا کہ مولا ہمارے دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں، مولا نے کہا تم نے 8 خیانت کی ہے، ان قلوبکم خانہ بسمان خصال، تم نے 8 خیانت کی ہے، 8 بڑے گناہ کیے ہیں جس کی بنا پر خدا تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ تو ایک چیز جو دعا کے قبول ہونے میں حائل ہے، رکاوٹ ہے، وہ ہے گناہ، المعصیت تمنع الاجابہ، گناہ جو ہے وہ دعا قبول ہونے کی راہ میں روڑا اٹکا دیتا ہے۔ آج کی شب جہاں شب دعا ہے وہیں شب استغفار ہے، آپ دیکھیں ہم جب اعمال کرتے ہیں تو اعمال میں پہلے 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہتے ہیں تاکہ اس قابل تو ہو جائیں کہ اس کی بارگاہ میں کچھ مانگ سکیں، منہ دکھانے کے لائق تو ہو جائیں۔ خدا کا یہ کرم ہے، جہاں گناہوں کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں وہیں اللہ نے گناہوں کو معاف کرنے کا بھی انتظام کیا ہے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کوئی چھوٹا گناہ بڑا گناہ کوئی گناہ مستثنا نہیں ہے۔ البتہ توبہ کیا ہے، میں جلدی سے وہ مولا نے جو 6 چیزیں بتائی ہیں اس میں سے 4 ہی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، چونکہ 2 چیز جو ہے وہ کمال توبہ ہے وہ فی الحال اس کو رہنے دیتے ہیں، وقت بھی کم ہے۔ جب مولا نے استغفار جو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ ہم کہتے ہیں، یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو اعلان توبہ ہے۔ توبہ اور ہے، اعلان توبہ، یہ اعلان توبہ ہے، یعنی ہم توبہ کر چکے ہیں، اس کا اعلان کر رہے ہیں، اس کا اظہار کر رہے ہیں، اظہار توبہ ہے۔ توبہ کیا ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ توبہ میں 2 چیزیں وہ ہیں کہ اس کے بغیر توبہ توبہ ہے ہی نہیں، اور 2 چیزیں وہ ہیں جو شرط قبولی توبہ ہے۔ توبہ تو کر لیا، قبول بھی تو ہو جائے، ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، آپ معاف بھی تو کریں۔ معافی مانگ لینا کافی نہیں ہے، اس طرح سے مانگیں کہ معافی قبول بھی ہو جائے۔ جو ماہیت توبہ جہاں سے بنتی ہے وہ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے، شرمندگی، ندامت، پشیمانی کہ ہم نے کیوں کیا ایسا، جو کیا اس پر شرمندہ ہے، آخر بات میں شرمندہ ہی نہیں ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، گناہ ظاہر سے وجہ شرمندگی پشیمانی ہوگی، وہاں دوبارہ انسان وہ کام خوب نہیں کرتا ہے، نہیں وہ دعا مانگ بھی رہے ہیں اور ذہن میں منصوبہ بھی بن رہا ہے گناہ کا، اگلے گناہ کا منصوبہ بھی بن رہا ہے، اور استغفر اللہ و اتوب الیہ کی تسبیح بھی چل رہی ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اچھا ہاں، کل فلاں صاحب کو ٹوپی کیسے پہنانا ہے، خب یہ توہین ہے، یہ استہزاء ہے، یہ مذاق ہے، توبہ نہیں ہے، یہ خدا کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے، شرمندگی، پشیمانی، ندامت۔ دوسری چیز یہ کہ پختہ ارادہ کہ اب ایسا نہیں ہوگا، العزم على ترك العود الیہ ابدا، ہرگز ہرگز اب ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہوئی توبہ، یہ ہم نے توبہ کر لیا، خدا قبول کیسے کرے گا۔ تیسری اور چوتھی شرط جس سے گناہ قبول ہوتا، توبہ قبول ہوتی ہے، کچھ گناہ وہ ہیں جو ہم نے اللہ کے سلسلے میں کیا ہے، کچھ گناہ اللہ کے بندوں کے سلسلے، نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، یہ حقوق اللہ کو پامال کیا ہے، جو فرائض ہم نے چھوڑے ہیں، ترک کیے ہوئے ہیں، ان کو بجا لائیں، جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا بجا لائیں، جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضا بجا لائیں، جو خمس و زکات ادا نہیں کیا ہے انہیں ادا کریں، اور اگر گناہ وہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو ان سے جا کر کے معافی مانگے۔ اگر کسی کا قرضہ کھائے بیٹھے اور نہیں دے رہے ہیں، سینہ تان کے کہتے نہیں دیں گے کیا کر لو گے، اگر معافی مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے، تو ان کے پیسے جا کر کے دو، ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ ارے میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاؤ، میری ناک کٹ جائے گی، کٹ جاتی ہے، کٹ جانے دو۔ آج دنیا میں 4 لوگوں کے سامنے ناک کٹے گی، اگر آج معافی نہیں مانگو گے تو قیامت میں سب کے سامنے ناک کٹے گی۔ 4 آدمی کے سامنے ناک کٹ جائے یہ بہتر ہے کہ سب کے سامنے؟ تو یہ ہے توبہ۔ انشاءاللہ آج جب بیٹھیں، یہ جو ہے مصلی پر اعمال شب قدر کے لیے خدا سے استغفار کریں، پہلے ندامت پشیمانی اپنے اندر ایجاد کریں، اور پختہ ارادہ کہ اب نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ خدا جو کچھ چھوٹا ہے سب جا کے ادا کریں گے، کل سے نماز شروع کر دیں گے، بلکہ آج ہی سے 6 دن کی نماز پڑھ لیں گے، 6 دن کی نماز پڑھائی جاتی ہے، وہ ایک آمادگی تیاری ہے کل کے لیے، یعنی اب کل سے جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان کو ادا کریں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ قضاء عمری ہے، یعنی پوری زندگی میں اگر 6 دن کی نماز یہاں پڑھ لی شب قدر میں نا تو سب معاف، ایسا کچھ نہیں ہے، عمر میں سے 6 دن کی نماز پڑھی ہے اور بس، اور کچھ بھی نہیں ہے، 6 دن کی نماز یہ آج سے آغاز کر دیں گے، کل صبح ہوتے ہی یا جیسے ہی موقع ملے گا فون کر کے ان سے معافی مانگیں گے، ان کے گھر جائیں گے، جو کچھ ان کا حق ہمارے اوپر ہے ہم اس کو ادا کریں گے، اگر سب نہیں ہے تو ان سے قسطیں بندھوا لیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کا $1,00,000 ہمارے اوپر ہے، مگر ہم اپنا گھر بھی بیچ دیں تو ادا نہیں کر سکتے، نہیں ہمارے پاس، جو کچھ ہے سب لے لیجئے، بقیہ کے لیے ہم کو مہلت دے دیجئے، قسطیں باندھ دیجئے، ہر مہینے آپ کو ہم اتنا لا کے دے دیں گے۔ یہ ہے توبہ اور استغفار. اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، یقیناً ہماری دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی. خدایا ہمیں توفیق دے آج شب قدر کی کہ ہم اس شب قدر سے پورا فائدہ اٹھا سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اعلان اور عرض کر دوں، روز آپ جب بھی آتے تھے پلٹ کے دعا میں آتے تھے، نہیں آتے تھے، میں نے کبھی آپ سے کچھ عرض نہیں کیا. آج درخواست ہے کہ 9:45 تشریف لائے، تھوڑا سا کم بھی کھا لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. ویسے بھی معصومین کی سیرت یہی رہی ہے کہ آج کم کھاتے تھے، وہ تو ہمیشہ ہی کم کھاتے تھے، مگر آج اسپیشل کم کھاتے تھے تاکہ پیٹ ہلکا رہے اور عبادت کرنا بھی آسان ہو. ٹھیک 9:45 آ جائیں اور 9:50 پر نماز شروع ہو جائے گی، بلا انتظار 9:50 پر. ایک آدمی ہوں گے جب ہم تقریر کر سکتے ہیں ایک آدمی کے درمیان، تو نماز پڑھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.